نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے اپنے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے اس دن رسوا مت کرنا جس دن لوگ قبروں سے حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے. اور یہ دن جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب کا دن، قیامت کا دن، یہ دن ایسا ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن اللہ کے حساب سے بچنے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کے دربار سے نجات پانے کے لیے مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن ایک ہی چیز کام آئے گی، سلامتی والا دل، قلب سلیم، تندرست دل، صاف ستھرا دل، سلامتی والا دل، قلب سلیم، تو ایک تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ قیامت کے دن سوائے صاف ستھرے دل کے، قلب سلیم کے، سلامتی والے دل کے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز نافع نہیں ہوگی، کوئی چیز بینیفیشل نہیں ہوگی، کوئی چیز نجات نہیں دلا سکے گی، کوئی چیز گناہوں کو بخشوا نہیں سکے گی، کوئی چیز رفع درجات کا سبب نہیں بن سکے گی، بس نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سلامتی والا دل لے کر جاؤ، قلب سلیم لے کر جاؤ، صاف ستھرا دل لے کر جاؤ. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلامتی والا صاف ستھرا قلب سلیم لے کر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پہنچے گا تو پھر اولاد کا بھی نفع پہنچے گا اور مال کا بھی نفع پہنچے گا. سلامتی والا دل نہیں ہے، صاف ستھرا دل نہیں ہے، اور اس کے میں نے پہلے دو درجے بتلائے تھے کہ دل جو ہے دل، اس میں ایمان ہی نہیں ہے، دل میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ سلامتی والا دل نہیں ہے. دل ایمان سے محروم، دل توحید سے محروم، اور دل خلوص سے محروم. دل میں کیا ہے؟ دل میں کفر ہے، دل میں شرک ہے، دل میں نفاق ہے. یہ پہلا درجہ. دل اگر ایمان سے منور ہے اور کفر سے پاک، دل خلوص سے منور ہے اور نفاق اور دھوکے سے پاک، اور دل توحید سے منور ہے اور شرک سے پاک، تو یہ قلب سلیم ہے، مگر پہلے درجے کا قلب سلیم. ابھی یہ پہلے درجے پر ہے، اس سے اوپر والا درجہ ابھی باقی ہے، لیکن قلب سلیم ہے. اور اس کے اوپر والا درجہ، اوپر والا درجہ یہ ہے کہ دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک، ایمان سے، توحید سے اور خلوص سے آراستہ. اور اس پر مزید، جہل سے پاک اور علم سے آراستہ. جہل سے پاک، علم سے آراستہ. اگر علم سے محروم ہے اور دل میں جہالت موجود ہے تو یہ بھی صاف دل نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت ایک گندگی ہے. تو جہالت سے پاک اور علم سے آراستہ، اور اخلاق رذیلا، اوصاف ذمیمہ سے پاک، اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ سے آراستہ. دل کبر سے تو پاک ہے، اور توازو سے آراستہ، بخل سے پاک ہے اور جود و سخا سے آراستہ، شیرس سے پاک ہے اور قناعت سے آراستہ، اللہ تعالی شانہو کی یاد سے آراستہ ہے اور غفلت سے پاک ہے. اخلاق رذیلہ سے پاک اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ، اوصاف ذمیمہ سے پاک اور اوصاف جمیلہ سے آراستہ. اور جب دل عقائد صحیحہ سے آراستہ ہوگا اور عقائد باطلہ سے پاک، صحیح نظریات سے آراستہ ہوگا اور غلط نظریہ سے پاک، علم سے آراستہ ہوگا اور جہالت سے پاک، اور اخلاق رذیلہ ڈیبیسنگ کوالٹیز سے پاک ہوگا، اور اخلاق حمیدہ پریز وردی کوالٹیز سے آراستہ ہوگا. تو یہ دل جو ہے ناجائز لذتوں سے پاک ہو جائے گا، ناجائز لذتوں سے پاک ہو جائے گا. عقائد درست ہیں اور دل اخلاق رذیلہ سے پاک، اخلاق رذیلہ دل کی جو برائیاں ہیں ان سے پاک، اور دن کی اچھائیوں سے اڈون ہو گیا، ڈیکوریٹ ہو گیا، پاک ہو گیا، تو اب دل جو ہے وہ ناجائز چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. اب یہ دل جو ہے، دل یہ آنکھ کو کنٹرول کرے گا، یہ آنکھیں ناجائز لذتوں کو نہیں ڈھونڈے گی. یہ دل جو ہے یہ کانوں کو کنٹرول کرے گا، یہ کان ناجائز لذتوں کو نہیں ڈھونڈیں گے. آنکھیں فلموں کو ڈھونڈتی ہیں، آنکھیں غلط تصویروں کو ڈھونڈتی ہیں، آنکھیں عریانیت کو ڈھونڈتی ہیں، آنکھیں خوبصورت چہروں کو ڈھونڈتی ہیں. یہ دل آنکھوں کو کنٹرول. کان موسیقی کو ڈھونڈتے ہیں، گانے بجانے کو ڈھونڈتے ہیں، نامحرم عورت کی آواز کو سننے میں بڑا لطف آتا ہے، ناجائز لذتوں سے دل پاک ہو جائے گا. اور جب ناجائز لذتوں سے دل پاک ہے تو یہ پورا جسم ہے اس کا بادشاہ دل ہے، وہ اپنی رعیت کو ناجائز لذتوں کی طرف نہیں جانے دے گا. پھر زبان جو ہے، زبان یہ ناجائز چیزوں، ناجائز لذتوں کی طرف نہیں جائے گی. کسی کو غیبت میں لذت آتی ہے، کسی کو گالی بولنے میں لذت آتی ہے، کسی کو بہتان باندھنے میں لذت آتی ہے، کسی کو جھوٹ بولنے میں لذت آتی ہے، جس کو شراب میں لذت نہیں آتی اسے شراب کی لذت کا احساس نہیں ہوگا، وہ تو اسے پوچھنا پڑے گا جسے، جو شراب کی لذت کا عادی ہو گیا ہے. تو غیبت کی لذت، جھوٹ کی لذت، کسی کو تانا دینے کی لذت، کسی کے دل کو توڑنے کی لذت، کسی کو گالی دینے کی لذت، تعجب ہو سکتا ہے کہ یار گالی دے کر کے لذت، وہ اس وجہ سے کہ گالی دینے کے ہم عادی نہیں ہیں، لیکن جو اس کا عادی ہو اسے پوچھے کہ کتنی لذت آتی ہے. ناجائز لذتوں سے دل پاک ہو جاتا ہے اور صبر سے آراستہ ہو جاتا ہے. ناجائز لذتوں سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، ریزسٹنس کی قوت چاہیے، صبر، ریزسٹنس. تو ناجائز لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور ریزسٹنس کی قوت اس میں آ جاتی ہے. اور معاصی کی طرف میلان سے پاک ہو جاتا ہے اور طاعات کے میلان سے آراستہ ہو جاتا ہے. یہ قلب سلیم کا دوسرا درجہ ہے اور مطلوب یہی ہے. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اگر دل کو کفر سے پاک کر لیا, دل کو شرک سے پاک کر لیا اور دل کو نفاق سے پاک کر لیا تو ابھی کام پورا نہیں ہوا. ایک حد تک اسے بھی فلاح حاصل ہے, ایک حد تک. اس لیے کہ اگر دل کو کفر سے پاک کیا اور موت تک پاک رکھا, شرک سے پاک کیا اور موت تک پاک رکھا, نفاق سے پاک کیا اور موت تک پاک رکھا, تو مرنے کے بعد جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں جا کر فلاح پائے گا. قد افلح من زکاہا. تو پہلے درجے کی صفائی اگر دل کی ہو جاتی ہے وہ بھی کامیاب ہوگا, لیکن موت کے وقت بھی اسے پریشانی ہو سکتی ہے, قبر میں اسے پریشانی ہو سکتی ہے, قیامت کے دن پریشانی ہو سکتی ہے, پل صراط پر پریشانی ہو سکتی ہے, جہنم میں کچھ سالوں کے لیے رہنا پڑ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایمان حاصل کیا ہے اور کفر سے پاک اپنے آپ کو کیا ہے اور شرک سے پاک کیا ہے, نفاق سے پاک کیا ہے, تو ان گناہوں کی وجہ سے, ناجائز لذتوں میں منہمک ہونے کی وجہ سے, اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک نہ کرنے کی وجہ سے یہ صفائی بھی چلی جاوے اور کفر میں مبتلا ہو جاوے, شرک میں مبتلا ہو جاوے, نفاق میں مبتلا ہو جائے. اس لیے یہ پہلے درجے کی صفائی ہے, اور پہلے درجے کی صفائی پر پہلے درجے کی کامیابی. اور پہلے درجے کی کامیابی کا کیا مطلب؟ کہ ایسی کامیابی ہے جو خطرے سے خالی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایمان چلا جاوے تو کامیابی ہی چلی جاوے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان محفوظ رہے اور موت تک محفوظ رہے تو قبر میں عذاب ہو, قیامت کے دن پکڑ ہو, پل صراط پر پھسل جاوے, جہنم میں چند سالوں کے لیے ڈالا جاوے, لیکن بالآخر جنت میں جائے گا. اس لیے یہ بھی فلاح تو حاصل ہوگی اس کو بھی. قد افلح من زکاہا, یہ پہلے درجے کا تزکیہ ہے. اگر پہلے درجے کے تزکیے کے ساتھ اور پہلے درجے کی صفائی اور دل کی سلامتی کے ساتھ کوئی آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالی شانہ فضل کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں اور سیدھا جنت میں جا سکتا ہے, اور اگر عدل کا معاملہ کریں تو جہنم میں جا کر کسی نہ کسی دن جائے گا ضرور. اس لیے اس کا بھی قلب سلیم اسے فائدہ پہنچائے گا, قلب سلیم اسے فائدہ پہنچائے گا. اور دوسرا درجہ اس کے اوپر والا درجہ, کہ دل کفر سے پاک ہو جائے, شرک سے پاک ہو جائے, نفاق سے پاک ہو جائے اور جہالت سے پاک ہو جائے, اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے, ناجائز شہوت سے پاک ہو جائے اور معاصی کی رغبت سے پاک ہو جائے, معاصی کی رغبت سے پاک ہو جائے. یہ دوسرے درجے کا قلب سلیم ہے. اور یہ دوسرے درجے کا قلب سلیم لے کر جو آخرت میں جائے گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے درجے کا قلب سلیم اگر کسی کے پاس موجود ہے دنیا میں, تو جب تک دوسرے درجے کا قلب سلیم موجود ہے اس وقت تک ایمان خطرے میں نہیں ہے. دوسرے درجے کا قلب سلیم موجود ہے اس وقت تک ایمان خطرے میں نہیں, کفر سے محفوظ رہے گا, شرک سے محفوظ رہے گا, نفاق سے محفوظ رہے گا, یہ یقینی گارنٹی اللہ کی طرف سے. دوسرے درجے کا قلب سلیم ہے تو موت کے وقت فکر کی ضرورت نہیں, حسن خاتمہ یقینی. دوسرے درجے کا قلب سلیم ہے تو قبر میں کچھ نہیں ہوگا. دوسرے درجے کا قلب سلیم ہے تو قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا. دوسرے درجے کا قلب سلیم ہے پل صراط پر کچھ نہیں ہوگا, جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا. یہ دو درجے ہیں، دو درجے. اب ذرا اسے غور سے سمجھیے، ان دو درجوں کو جب سب ہم نے سامنے رکھتے ہیں اور ان دو درجوں کو سامنے رکھ کر دلوں کی ہم ریسرچ کرتے ہیں، دلوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دلوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر دل تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دلوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں. وہ شخص جس کا دل دوسرے درجے کی سلامتی حاصل کر چکا ہے، دوسرے درجے کی، یعنی دل کفر سے بھی پاک ہے، شرک سے بھی پاک ہے، نفاق سے بھی پاک ہے، جہالت سے بھی پاک ہے اور ناجائز لذتوں سے بھی پاک ہے اور معاصی سے بھی پاک ہے، یہ صحت مند دل ہے، یہ تندرست دل ہے، یہ ہیلتھی ہارٹ ہے اسپرچولی. اور اس دل کو قرآن میں قلب سلیم کہا گیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دل کا قرآن میں دوسرا نام جو ہے وہ ہے قلب خاشی، ڈرنے والا دل، ڈرنے والا. یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اسی لیے اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مؤمن کہلائے جانے کے حقدار وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ان کے دل ڈر جاتے ہیں. شریف بچہ ہے، شریف لڑکا، باپ سے بہت محبت کرتا ہے، باپ ظالم نہیں ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مشفق، اور اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے بیٹے کو بہت محبت ہو گئی ہے باپ سے. تو محبت میں بھی دل میں ایک ڈر رہتا ہے، ایک فیئر رہتا ہے. کیا فیئر؟ کہ میرے ابا کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرے ابا کو میری وجہ سے کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو بیٹا فیکٹری میں ہے اور اپنے ابا کی فیکٹری سنبھال رہا ہے، اور جب بھی ابا کا خیال آئے گا تو اپنے دل میں ڈر محسوس کرے گا کہ فیکٹری میں سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. ابا نے جو ذمہ داری سونپی ہے، جب بھی ابا کا خیال آئے گا تو ڈر لگے گا کہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا. از ایوری تھنگ اوکے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. وہ ولایت کے سب سے اونچے مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ کا خیال آتا ہے تو ڈرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اسی کو مراقبہ اور محاسبہ کہتے ہیں، ہر وقت نظر رہتی ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. تو جس کا قلب قلب سلیم ہوتا ہے، اس کا قلب قلب خاشی ہوتا ہے، قلب واجل ہوتا ہے، ڈرنے والا دل. اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیئر میں رہتا ہے، نہیں، بہت اطمینان سے رہتا ہے. وہ فیئر یہ رہتا ہے کہ بار بار دیکھتا رہتا ہے اپنے آپ کو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. قیامت کے دن اللہ میرا حساب لے، اس سے پہلے میں یہی بار بار حساب لیتا رہوں گا کہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں، سب ٹھیک ہے کہ نہیں. اور چونکہ قلب جو ہے صاف ستھرا ہے اور ہر وقت اس ڈر میں گزارتا ہے اپنا وقت کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، تو یہ دل جو ہے ہمیشہ اللہ کے حکام کے سامنے جھکا رہتا ہے. اس لیے اس کا تیسرا نام ہے قلب خاشع، جھکنے والا دل. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. جو مؤمنین ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے، ان کے قلوب ہر وقت جھکے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے، قرآن کے سامنے، قرآنی تعلیمات کے سامنے. تو صاف ستھرا دل ہے، صاف ستھرا دل ہے اس لیے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس وجہ سے برابر مراقبہ اور محاسبہ رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر وقت خاشع جھکا ہوا اللہ کے سامنے. اور جو قلب ہر وقت خاشع ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جب نافرمانی نہیں کرے گا تو دل پر نافرمانی کا دھبا نہیں آئے گا. اس لیے ایسا قلب ہمیشہ مطمئن نہ ہوگا، اس لیے اس کو قلب مطمئن بھی کہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے آپ قلب سلیم بھی کہتے ہیں، قلب خاشی بھی کہہ سکتے ہیں، قلب خاشع بھی کہہ سکتے ہیں، اور قلب مطمئن بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں یہ دل نصیب کر دے. یہ دل جو ہے، یہ تندرست دل، یہ قلب سلیم، یہ قلب واجل، قلب خاشی، یہ قلب خاشع، اور یہ قلب مطمئن، مطمئن بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست دل، روحانی اعتبار سے یہ تندرست. اور جب یہ روحانی اعتبار سے تندرست ہے تو اذا صلحت صلح الجسد كله، تو پھر اعمال صالحہ اعمال صالحہ ہوں گے. تو دل کی ایک قسم یہ ہے. دل کی دوسری قسم، دل کی دوسری قسم مردہ دل، یہ قلب سلیم، تندرست دل، صاف ستھرا دل، صحیح سالم دل، ڈرنے والا دل، اچھے اعمال کرنے والا دل، مطمئن دل. دیکھو اس کے اندر زندگی کی ساری چیزیں ہیں، یہ زندہ دل ہے. اس سے کہ ڈرتا بھی ہے، یہ جھکتا بھی ہے، یہ اعمال بھی کرواتا ہے، یہ صحیح سالم زندہ دل. اور اس کے اپوزٹ مردہ دل. مردہ دل کون سا ہے؟ مردہ دل وہ ہے، مردہ دل جو نہ گناہوں سے پاک ہے، نہ ناجائز لذتوں سے پاک ہے، نہ جہالت سے پاک ہے، نہ کفر سے پاک ہے، نہ شرک سے پاک ہے، نہ نفاق سے پاک ہے، عقائد فاسدہ سے بھرا ہوا. اور عقائد فاسدہ سے بھرا ہوا ہے تو پھر اس کی جو برانچز ہیں اور اس کی جو فروع ہیں وہ اندر موجود ہوں گی، اخلاق رذیلہ. یہ قلب مردہ دل ہے، اور اس کے بیچ میں ایک تیسرا دل ہے جسے بیمار دل کہتے ہیں. بیمار دل، عقائد تو بالکل درست ہیں، نظریات بالکل ٹھیک ٹھاک، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ نفاق ہے، خیالات بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق، عقائد بالکل ٹھیک، لیکن جہالت ہے، ناجائز لذتوں کی طرف رغبت ہے، معاصی کی طرف رغبت ہے. یہ ہے مردہ دل، یہ ہے بیمار دل. اور یہ بیمار دل جو ہے، بیمار دل، اس کے پھر مختلف درجات ہیں، مختلف درجات. ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ہم گراف بنا کر کے دیکھیں تو یہ مردہ دل کے قریب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دو چار گناہ اس کی زندگی میں ہیں، دو چار برائیاں ہیں، باقی سب ٹھیک ہو گیا ہے، تو یہ قلب سلیم کے قریب ہے. قلب سلیم کے قریب ہے تو چانسز بہت اچھے ہیں، اور اگر مردہ دل کے قریب ہے تو خطرہ بہت زیادہ ہے. یہ جو بیمار دل ہے، بیمار، یہ کتنا بیمار ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. کتنا بیمار ہے وہ بیمار جانے گا اگر اس کو احساس باقی ہو تو. کوئی شیخ بتلا سکے گا؟ ایک شخص کو کوئی بیماری نہیں ہے بالکل ٹھیک، اور دوسرے کو لاکھوں بیماریاں ہیں، لاکھوں بیماریاں، ہارٹ بھی اس کا کمزور ہے اور دماغ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، مجنون ہے. جنون بھی تو ایک بیماری ہے. تو یہ مردہ کے برابر ہے، یہ تو مر چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ 100% تندرست اور بیچ میں ہے، دل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی وجہ سے بخار رہتا ہے، آنکھوں میں کچھ دھندلاپن ہے، سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے. اب جس کو جتنی بیماریاں اتنا وہ ادھر، اور جتنی کم بیماریاں اتنا وہ ادھر. یہ جو قلب سلیم ہے اس کو سلامتی والا دل کہتے ہیں، قلب سلیم کو جھکنے والا دل کہتے ہیں، فرما بردار دل کہتے ہیں، اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے ڈرنے والا دل کہتے ہیں، اسے مطمئن دل کہتے ہیں، سکون والا دل. اور یہ دل جو مردہ ہو گیا ہے، یعنی سلامتی کا دوسرا درجہ تو ہے ہی نہیں، پہلا درجہ بھی نہیں، کفر سے بھی پاک نہیں، شرک سے پاک نہیں، نفاق سے پاک نہیں، یہ مردہ دل والا، مردہ دل والا، اس کا بھی قرآن نے مختلف طریقے سے ذکر کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دل جو ہے، یہ دل، یہ زنگ آلود دل ہے، یہ ایسا دل ہے جس پر زنگ لگ گیا ہے. یہ لوہا جو ہوتا ہے، لوہا، اس پہ رست آ جاتا ہے، زنگ. تو لوہے کے اوپر جب زنگ آ جاتا ہے تو وہ لوہا اپنی کوالٹی کھو دیتا ہے، زنگ آلود لوہا، اور اس کا اگر علاج نہ کیا گیا تو یہ زنگ اسے کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ مٹی میں مل جائے گا، وہ لوہا ختم ہو جائے گا. وہ دل تندرست کیسے بنتا ہے؟ صحیح عقائد سے. دل تندرست کیسے بنتا ہے؟ ناجائز لذتوں سے بچنے سے. دل تندرست کیسے بنتا ہے؟ معاصی سے بچنے سے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے دل تندرست بنتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے سے دل بیمار بنتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد مردہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نکتہ آتا ہے، ایک سیاہ دھبا. اب ظاہر ہے کہ اگر گناہ صغیرہ ہے تو وہ دھبا بھی ہلکا پھلکا ہوگا، گناہ کبیرہ ہے تو وہ دھبا زیادہ بڑا اور زیادہ مؤثر ہوگا، اور اگر اکبر الکبائر میں سے کوئی گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ ہے، تو وہ دھبا اور زیادہ بڑا ہوگا اور زیادہ مؤثر. یہ زنگ ہے، زنگ، یہ دل کی روحانیت کے لیے رست ہے، رست، اور اس کے نتیجے میں دل بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہو ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. زنگ آلود دل، زنگ آلود دل، یہ سلامتی والا دل نہیں ہو سکتا. زنگ آلود دل، یہ سلامتی والا دل نہیں ہو. سخت دل، سخت دل بھی سلامتی والا نہیں ہو سکتا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کل حجارہ، وہ پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں ایک مخصوص جماعت سے. اور اگر ہم نے ہمارا خیال نہیں رکھا تو ہم بھی اس جماعت جیسے بن سکتے ہیں. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل تو پتھروں جیسے ہو گئے، سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں تو کبھی کبھی نرمی آ جاتی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تو نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، پانی پھوٹتا ہے اور پھوٹ کر بہتا ہے، نہر بن جاتی ہے. پہاڑ ہے پتھروں کا، پھٹا بیچ میں سے اور اس میں سے پانی خوب بہا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اگر اتنی زیادہ نرمی نہیں ہے اس میں کہ وہ بہ پڑے، پھوٹ پڑے، بہ پڑے، نہر بن جائے، تو پھر بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پانی اس میں سے نکل آتا ہے، چھوٹے چھوٹے چشمے، چھوٹے چھوٹے چشمے، سٹریمز، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اور پھر بند ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پتھر اتنا نرم بھی نہیں کہ تھوڑا سا پانی اس میں سے نکلے، تو کم سے کم اتنا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس میں اتنی نرمی تو ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ لڑک پڑتا ہے. بہت سے پتھر اوپر بالکل جمے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اور اچانک ہی لڑک پڑتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے. اور کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ پتھر تو جاندار نہیں ہے، وہ اللہ کے خوف سے کیسے لڑکتا ہے. پتھر تو جاندار نہیں ہے، وہ اللہ کے خوف سے کیوں رونے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے؟ وہ اللہ کے خوف سے اتنا زیادہ کیسے روتا ہے کہ نہر بہہ پڑتی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہر ایک کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے. ذرہ ذرہ عقل بھی رکھتا ہے اور سمجھ بھی، لیکن ہر ایک کی عقل اور سمجھ میں فرق ہے. انسانوں کے پاس سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی عقل اور سمجھ ہے، اس کے بعد جانوروں کے پاس. جانوروں کے پاس عقل اور سمجھ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس درجے کی نہیں جس درجے کی انسانوں کے پاس ہے. تو نباتات کے پاس بھی سمجھ اور عقل ہے، نباتات، ورلڈ آف پلانٹس، اور جمادات، یہ پتھر وغیرہ، ان کے پاس بھی عقل ہے. اور یہ قرآن سے پتا چلتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نفی کے بعد اس بات ہے، جس کی وجہ سے اس میں تاکید کا معنی آ گیا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح نہ کرتی. یعنی دنیا، یہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. پرندہ بولتا ہے، اس کی بولی کو تم نہیں سمجھ سکتے. گائے بولتی ہے، بھینس بولتی ہے، گھوڑا بولتا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح ان کی تسبیح بھی تم نہیں سمجھ سکتے. یہ پتے ہلتے ہیں اور پتوں کی جو آوازیں آتی ہیں وہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. قرآن کہتا ہے اور تسبیح کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے. اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی تسبیح کیسے کریں گی یہ چیزیں؟ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل اور سمجھ ضروری ہے. تو جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پاس عقل اور سمجھ ہے، لیکن ہر ایک کی عقل اور سمجھ اس کی حیثیت کے مطابق. اسی لیے پتھر کی عقل اور سمجھ کم، پلانٹس کی عقل اور سمجھ کم، جانوروں کی عقل اور سمجھ کم، اعلیٰ درجے کی نہیں. اس لیے اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا کہ تم ایمان لے آؤ. جیسے چھوٹا بچہ، اس کی عقل اور سمجھ کم ہوتی ہے تو اللہ اسے پانچ وقت کی نمازوں کا مکلف نہیں بناتا، اللہ اسے ڈوز اور ڈونٹس کا مکلف نہیں بناتا. لیکن جب وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اب حکم بدل گیا. تو ان کی سمجھ تو ہے لیکن کم، اور ہمیشہ کم ہی رہتی ہے، اس لیے ان کو اس کا مکلف نہیں بنایا. تو پتھروں کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، اور اس عقل اور سمجھ کی وجہ سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے. تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ وہ نہر بہہ پڑتی ہے. اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ روتا ہے تو کم روتا ہے، وہ کم رونے والا، تو وہ ایکسٹریم بن جاتی ہے. اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر روتا نہیں ہے، آنسو نہیں بہتے، تو کم سے کم ایسا تو ہو جاتا ہے، تو وہ لڑک پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک پتھر کے پاس سے جو بہت رو رہا تھا. تو مجھے آپ اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پتھر، اس پتھر سے پانی بہہ رہا ہے، سٹریم بہہ رہی ہے، اور پیغمبر جب دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ یہ پتھر رو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں اتنا رو رہا ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہنم پیدا کی ہے، اور جہنم کا ایندھن جو ہے وہ وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے، جہنم کا فیول لوگ اور پتھر. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جہنم میں مجھے بھی ایندھن بنا کر نہ ڈالا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور کیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام. اللہ تعالی شانہ سے جب ہم کلامی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، سفارش قبول ہو گئی، اور اس پتھر کو یہ بشارت سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی شانہ نے تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا. اس کے آنسو بند ہو گئے، وہ پانی جو بہہ رہا تھا وہ بند ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا، پھر وہی حالت، پانی خوب بہہ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اب کیا بات ہے، تو پھر رونے شروع ہو گیا؟ تیرا مسئلہ تو حل کر چکے تھے. تو اس نے کہا جی ہاں، مسئلہ حل ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں رو رہا ہوں. رونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ڈر کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے، اور دوسرا خوشی کی وجہ سے. اب میں خوشی کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات مل گئی ہے. سخت دل، پتھر جیسا سخت دل، ایک ایسی زمین ہو جس کے اوپر بارش ہی نہ برسے، بارش ہی نہ برسے، تو پتھر جیسی ہو جاتی ہے سخت، اسے کھودنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دل جو ہے جب سلامتی والا نہ رہے تو یہ پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے، اور جب پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ایسے دل کے لیے اللہ تعالی شانہ نے وارننگ دی ہے، فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، وہ دل جو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا، پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں جس دل کو متاثر نہیں کرتی، اثر نہیں پیدا کرتی، ایسے دل کے لیے ہلاکت ہے، ہلاک ہو جائے ایسا دل. تو دل جب سلامتی والا نہیں رہتا مردہ ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، سلامتی والا نہیں رہتا مردہ ہو جاتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہ اور بگڑا ہوا، زنگ آلود سخت، اب زنگ آلود ہو گیا. اور زنگ آلود ہونے کے بعد اس کی طبیعت جو ہے، طبیعت وہ گناہ ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے طبیعت. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ ایک دل ہے گنہگار دل، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار دل. بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کا معنی ہے کہ وہ دل ہے جو مسخ ہو گیا ہے. مسخ کا کیا مطلب؟ جس کی صورت بدل جاوے، بگڑ جاوے، کہ انسان کی صورت گدھے کی صورت میں بدل جاوے. تو کہا کہ یہ دل جو ہے اپنی فطرت سلیمہ کھو چکا ہے، اب یہ بدل گیا ہے، اب اتنا بگڑ گیا. پہلے تو سخت ہو گیا، سخت ہونے کے بعد پھر زنگ چڑھ گیا، زنگ چڑھنے کے بعد اپنی فطرت سلیمہ کو کھو بیٹھا. اب فطرت سلیمہ کو کھو بیٹھا تو اب یہ صحیح سمجھ نہیں رکھتا. یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، نہ سمجھنے والے دل ہیں ان کے پاس، ایسے دل ہیں جن کے ذریعے یہ سمجھ نہیں پاتے. دنیا کی بڑی بڑی اسکیمیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس سمجھ میں آ جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے کیا کرنے کا کیا نہیں کا سب سمجھ میں آتا ہے. وہ پی ایچ ڈی کا بہترین رسالہ بھی لکھ لے گا، لیکن اللہ کو نہیں سمجھ پائے گا، اللہ کی معرفت نہیں سمجھ پائے گا، اللہ کا وجود نہیں سمجھ پائے گا، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے اعتبار سے نہیں سمجھ پائے گا، اللہ کے وجود کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عقل اسے قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ مسخ ہو گیا ہے اب دل مسخ ہو گیا ہے، اس لیے اب سمجھ کھو چکا، اب یہ اندھا ہو گیا، اسے نظر نہیں آتا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھا ہو گیا یہ دل. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں تو صحیح سالم ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. دل جو دل سے سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، جو دل سے پہچاننے کی باتیں ہیں اسے یہ پہچان نہیں پاتے، دین کی باتیں، روحانیت کی باتیں، آخرت کی باتیں. اور جب سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دی اور دیکھنے کی صلاحیت بھی کھو دی، تب یہ سیدھا جانے کے بجائے پیچھے جائے گا، سیدھا چلنے کے بجائے دائیں طرف چلا جائے گا، نظر نہیں آتا اور سمجھ کام نہیں کر رہی ہے، سیدھے جانے کے بجائے بائیں طرف چلا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، اب دلوں میں کجی آ گئی، ٹیڑھے دل ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دل سلامتی والا ہو، سلامتی والا. اگر دل سلامتی والا نہیں ہے، سلامتی والا نہیں ہے، اور سلامتی کے کتنے درجے؟ دو. پہلے درجے کی سلامتی ہے، یعنی ایمان ہے اور کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، یہ دل بھی خطرے میں ہے. کس خطرے میں ہے؟ کس خطرے میں ہے؟ اپنے ایمان کو کھونے کے خطرے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل جہالت سے پاک نہیں ہے، اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں ہے، ناجائز شہوتوں کے غلبے سے پاک نہیں ہے، معاصی سے پاک نہیں ہے. تو اس کے بعد درجہ ہے کفر سے پاک نہ ہونے کا، شرک سے پاک نہ ہونے کا، نفاق سے پاک نہ ہونے کا. کس وقت یہ اس بارڈر کو کراس کر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اگر وہ بارڈر کراس ہو گیا اور دل میں کفر آ گیا، شرک آ گیا، نفاق آ گیا، تو پھر یہ دل جو ہے سخت ہو گیا، یہ دل زنگ آلود ہو گیا، یہ دل مسخ ہو گیا، گنہگار ہو گیا، اس میں اب ہر وقت گناہوں کا جذبہ، یہ دل ٹیڑھا اندھا ہو گیا، یہ دل ٹیڑھا ہو گیا، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے اور اس کے اندر نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے اور اس کے اندر نہ سیدھا چلنے کی صلاحیت ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، تو اللہ نہیں لگاتے، یہ مہر لگاتے ہیں، یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص کسی ملک میں گھسے اور غیر قانونی طریقے سے گھسے اور گھسنے کے بعد پھر قانونی طریقے سے رہنے کے لیے محنت بھی نہ کرے اور وہ پکڑا جائے تو کہیں گے تو یہی کہ حکومت نے نکال دیا، حکومت نے ڈیپورٹ کر دیا، نہیں حکومت نے ڈیپورٹ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ڈیپورٹ کیا ہے، اس لیے کہ اسے غلط طریقے سے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط طریقے سے داخل ہوا تو ڈیپورٹ ہوا نا، غلط طریقے سے داخل ہونے کے بعد الیگل امیگرنٹ بن کر نہیں رہنا چاہیے تھا، اللہ جل جلالہ وعمن والہ مہر لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ جو میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد دل کو اتنا گندا کر دے گا، گندا کرتے 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 یہاں تک پہنچا دے گا کہ پھر اس کے دل کی ساری صلاحیتیں حق قبول کرنے کی جو میں نے دی ہے وہ ساری صلاحیتیں وہ خود ختم کر دے خود ہی، تو اس کے بعد پھر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ برا دل ہے، ہمیں قلب کو قلب سلیم بنانا ہے، اور قلب سلیم کس کو کہتے ہیں بھائی، ذرا غور سے پھر دوبارہ سنو، قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جس میں کفر نہ ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کفر نہیں ہو، جس میں شرک نہ ہو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ شرک بھی نہیں ہے، جس میں نفاق نہ ہو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شرک بھی نہیں نفاق بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے محدود علم کے مطابق ایسا نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے درجے کی صفائی جو بنیادی اور بہت بڑی ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آگے کہ کیا مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم ہونا چاہیے اتنا علم ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دل علم سے آراستہ نہیں ہے، وہ جہالت سے آراستہ ہے، اور اس میں بھی پھر درجات ہوں گے کہ کسی کے پاس 90% علم ہے تو اس کا دل 10% گندا ہے جہالت سے، اور کسی کے پاس 10% علم ہے تو 90% گندا ہے، اس میں بھی درجات، تو ہمیں فوراً حصول علم کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے حصول علم، اور حصول علم کی فکر کر کے علماء کے پاس بیٹھو تاکہ کم سے کم ہر شخص کو اپنی زندگی کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا تو حاصل ہو جائے، ہر شخص کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے لیکن ہر شخص کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کے مسائل تو آ جائے، عام آدمی کو امامت نہیں کرانی ہے تو آپ امامت کے مسائل نہ سیکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن خود تو نماز پڑھنی ہے تو خود نماز پڑھنے کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ تو سیکھ آپ کو سیکھنے پڑیں گے، طہارت آپ پر فرض ہے تو طہارت کے مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے، معاملات میں بہت سی چیزیں جائز ناجائز کی ہوتی ہیں، معاشرت میں بہت سی چیزیں جائز ناجائز کی ہوتی ہیں، وہ سب سیکھنی پڑے گی، علم حاصل کرو تاکہ جہالت سے دل پاک ہو جائے، پھر یہ دیکھو کہ کیا ناجائز لذتوں کی طرف میرا دل جاتا ہے، ناجائز لذتوں کی طرف میرا دل جاتا ہے، جاتا ہے، فلم کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، شراب کی طرف جاتا ہے، جوا کھیلنے کی طرف جاتا ہے، میوزک کی طرف جاتا ہے، گانے بجانے کی طرف جاتا ہے، غیبت کی طرف جاتا ہے، بہتان کی طرف جاتا ہے، پیسوں کی طرف جاتا ہے، دل اتنا جاتا ہے کہ زکات نہیں دیتا، سود لیتا ہوں، یہ ناجائز شہوتیں ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرا دل صاف نہیں ہے، گناہوں کی طرف میرا دل جاتا ہے، ہاں گناہوں کی طرف بھی میرا دل جاتا ہے، گناہوں کی طرف بھی میرا دل جاتا ہے، ان گناہوں کو بھی کرتا ہوں جن میں کوئی لذت نہیں، ٹخنوں سے نیچے اپنا جبا لٹکاتا ہوں، ٹخنوں سے نیچے اپنے شلوار لٹکاتا ہوں، اپنی ازار لٹکاتا ہوں، اپنی پتلون لٹکاتا ہوں، یہ ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت، یعنی ایسے گناہ جن میں کوئی لذت نہیں پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل میرا صاف نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں۔ اور جو شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ جائے گا، تو اگر اعلیٰ درجے کا قلب سلیم ہوگا تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا، اعلیٰ درجے کا قلب سلیم ہوگا، دوسرے درجے کا، اوپر والے درجے کا، کہ سب صاف ستھرا ہے، تو اسے وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا اور اس نے جو جو مال دولت دنیا میں خرچ کی ہوگی اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو گئی اس کا بھی ایکسٹرا فائدہ ہوگا، اور جو ادنا درجے کا قلب سلیم لے کر جائے گا، عقائد وغیرہ سب درست ہیں، تو اس کو بھی دنیا میں اگر مال خرچ کیا ہوگا تو کام آئے گا، کوئی اگر اس کے لیے اولاد سفارش کر لے گی تو اللہ اس کی سفارش قبول کرنے کا فائدہ پہنچے گا۔ قلب سلیم کے بغیر جائے تو کوئی چیز نفع بخش نہیں ہوگی، اور قلب سلیم کے ساتھ جائے تو پھر یہ چیزیں نفع بخش ہوگی۔ اور اگر اعلیٰ درجے کا قلب سلیم لے کر کے جاتا ہے تو دوسری چیزیں اس کو نفع پہنچائے گی، یہ بہت سے لوگوں کو نفع پہنچائے گا کہ سفارش کر کر کے لے جائے گا۔ اس لیے بھائی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سلامتی والا ہو جائے۔ شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی نجات پائے گا اور وہی نفع میں رہے گا، اور اسی کو اپنی اولاد اور اپنے مال کا نفع پہنچے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ تو قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو 20 خصلتوں سے پاک ہو جائے اور 20 خصلتوں سے آراستہ ہو جائے، 20 خصلتیں اس میں آ جائیں اور 20 خصلتوں سے وہ پاک ہو جائے، بری بری خصلتیں نکل جاوے، جیسے شرک نکل جاوے اور توحید آ جائے، عقائد وغیرہ میں شک شبہ نکل جاوے اور یقین آ جائے، حرص نکل جاوے قناعت آ جائے، تکبر نکل جائے تواضع آ جائے، جہالت نکل جاوے علم آ جائے، 20 چیزیں نکل جاوے 20 چیزیں آ جاوے۔ یہ 20 چیزیں جو ہے، 20 چیزیں جن کو نکلنا ہے، اگر وہ نہیں نکلی ہمارے دل سے اور ہمارے دل میں رہی تو ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہے، غور سے سننا۔ اور یہ 20 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر ہمارے دل میں رہی تو یہ 20 چیزیں باقی ساری برائیوں میں ہمیں مبتلا کرے گی، یہ 20 بنیادی چیزیں ہیں۔ اب یہ 20 چیزیں تو نکل گئی، 20 چیزیں نکل گئی تو دل اب گندا نہیں رہا، لیکن ابھی صاف ستھرا نہیں ہوا، اڈون نہیں ہوا، ڈیکوریٹ نہیں ہوا۔ ڈیکوریٹ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر دوسری 20 چیزیں آ جائیں گی۔ جب وہ دوسری 20 چیزیں آ جائیں گی تو یہ 20 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے دل میں آ جانے کی وجہ سے پورا دن دل میں زندگی میں آ جائے گا۔ اس لیے بھائی کوشش کیجئے کہ قلب سلیم جو ہے نصیب ہو جائے، صاف ستھرا دل نصیب ہو جائے۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قلب سلیم کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے صاف ہو جائے اور اس کی جگہ پر کیا آ جائے، خلوص آ جائے، توحید آ جائے اور ایمان آ جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ 20 چیزیں نکل جاوے اور دوسری 20 چیزیں آ جاوے, 20 بری چیزیں نکل جاوے, 20 اچھی چیزیں آ جاوے. اس میں یہ علم جہل بھی آ گیا اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق حمیدہ بھی آ گئی. اخلاق رذیلہ نکل جاوے, جہالت نکل جاوے, اور اخلاق حمیدہ اور علم آ جائے. اگر یہ ہوگا تو ناجائز شہوتوں کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی اور دل میں صبر آ جائے گا, صبر آ جائے گا. اور گناہوں کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی اور طاعت آ جائے گی, طاعت کا جذبہ کہ کچھ بھی ہو جائے سب کچھ مجھے قربان کرنا پڑے مگر میں اللہ کی فرما برداری کروں گا, اللہ کی فرما برداری کروں گا. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. بعض لوگ پھر پوری استقامت کے ساتھ اس پر رہتے ہیں, پوری استقامت کے ساتھ, اور ان کو قلب سلیم کا اللہ تیسرا درجہ عطا فرماتے ہیں, جو کہ مقصود نہیں ہے لیکن مطلوب ہے. مقصود تو یہاں تک ہے لیکن آگے مطلوب ہے, محمود ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. اور جب وہ تیسرا درجہ حاصل ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ یہ اولیاء مقربین میں شامل ہو جاتا ہے, اونچے درجے کے اولیاء میں. اور وہ کیا ہے کہ دل اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو جائے اور صرف اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے آراستہ ہو جائے. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ القلب الخالی اما سے واللہ, اللہ کے علاوہ سے یہ دل پورا خالی ہو جائے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. ایک میدان ہے, ایک میدان, اور اس میدان میں کچھ نہیں ہے سوائے کنکروں کے. تو آپ کہیں گے کہ یہ میدان کنکر ہے. ایک بہت بڑا میدان ہے, اس میدان میں کچھ نہیں, صرف پتے گرے ہوئے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ میدان یہ پتے ہیں. ایک بہت بڑا ہال ہے, اس کو آپ سیب سے بھر دو, ایپل سے بھر دو, تو آپ کہیں گے کہ یہ میدان ایپل ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, اس کا مطلب ہے کہ میرا دل جو ہے یہ میدان ہو جائے ہو کا. ہو کا معنی اللہ, ہو اللہ لا الہ الا ہو, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. یعنی میرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو, بس صرف اللہ 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 اللہ. اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس میں داخل بھی ہوتی ہے, وہ اللہ کی نسبت سے داخل ہوتی ہے. ماں باپ یاد آتے ہیں تو اللہ کی نسبت سے, کہ میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ, جیسے رمضان المبارک میں روزہ یاد آئے گا کہ میرے اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے میرے ماں باپ کی فرما برداری کا مجھے حکم کیا ہے, خدمت کا حکم کیا ہے. اللہ نے میری بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا حکم کیا ہے. اللہ نے میری اولاد کی محبت کے ساتھ پرورش کرنے کا حکم کیا ہے. اللہ نے مجھے کھانے کا حکم کیا ہے. اللہ نے مجھے پینے کا حکم کیا ہے. دل ماں سے واللہ سے خالی ہو جائے, یعنی دل جو ہے, دل سے جو بھی جذبہ اٹھے, بیوی سے صحبت کرنے کا جذبہ اٹھے, کھانے کا جذبہ اٹھے, پینے کا جذبہ اٹھے, تفریح کا جذبہ اٹھے, سونے کا جذبہ اٹھے, وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ, کسی سے محبت کرتا ہے جذبہ اندر سے اللہ کی وجہ سے, وابغض للہ دشمنی ہے اللہ کی وجہ سے.
آتا للہ کسی پر خرچ کرتا ہے اللہ کی وجہ سے, ومنع للہ کسی کو منع کرتا ہے کہ نہ بھائی نہ جا تجھے نہیں دوں گا اللہ کی خاطر. فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان کامل ہو گیا. کیوں کامل ہو گیا؟ اعلیٰ درجے کا ایمان, اس لیے کہ صفائی کا تیسرا درجہ اسے حاصل ہو گیا. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اور پھر جب یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے تو چونکہ پورا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے, تو پھر آنکھ جدھر اٹھتی ہے اسے اللہ ہی نظر آتا ہے, کان جس چیز کو سنتے ہیں اللہ ہی اسے یاد آتا ہے, جہاں دیکھو بس اللہ اللہ اللہ. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے. تو دیکھو میرے بھائیو, اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ دل ہمارا کفر سے پاک ہے, شرک سے پاک ہے, نفاق سے پاک ہے. اللہ سے خوب دعا کرو گے, اللہ اگر دل کفر سے پاک نہیں ہے, شرک سے پاک نہیں ہے, نفاق سے پاک نہیں ہے, تو آپ پاک کر دیجیے, آپ پاک کر دیجیے. عقیدے کے بارے میں اگر کوئی شبہ مجھے ہے, میں غلط فہمی میں ہوں کہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے اور میں ایسے عقیدے کو لے کر چل رہا ہوں, تو یہ اللہ ٹھیک کر دے, یہ اللہ ٹھیک کر دے, یہ اللہ ٹھیک کر دے. یہ اللہ جن کتابوں میں جو عقیدہ لکھا ہے, جن لوگوں نے مجھے عقیدہ سکھایا ہے, مجھے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, اسے درست فرما دے, ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ میں کسی ایسی مجلس میں چلا جاؤں جہاں اس عقیدے پر کوئی بات کر رہا ہو اور میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ اللہ میں تیرے پاس اس عقیدے کو لے کر آنا چاہتا ہوں جس عقیدے کو رکھنے کا تو نے حکم کیا ہے, اپنی سمجھ کے مطابق عقیدہ لے کر نہیں آنا چاہتا. اور اللہ سے کہو کہ یہ اللہ میرا عقیدہ وہی ہے جو تجھے پسند ہے. مجھے اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو میں قیامت کے دن تجھے کہوں گا کہ وہ میرا عقیدہ نہیں, میرا عقیدہ یہ ہے. ہاں, جان بوجھ کر اگر کوئی غلط عقیدے پر رہے گا وہ تو یہ کہہ نہیں سکے گا. اللہ سے کہو کہ اللہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہی عقیدہ صحیح ہے جو میں سیکھا ہوں, ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی. اچھے علماء کے پاس گیا, صحیح العقیدہ علماء کے پاس گیا, ان کے پاس پڑھا, ان کے بیانات سنے, لیکن اے اللہ اگر اس میں کچھ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے تو پھر وہ میرا عقیدہ نہیں ہے, میرا عقیدہ وہ ہے جو تو نے سکھایا ہے. اور علماء کے پاس جاؤ, عقیدے کو دوبارہ پڑھو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مکتب میں ہم نے عقیدے پڑھے ہیں, بہشتی زیور میں شروع میں جو عقیدے ہیں, تعلیم الاسلام میں جو عقیدے, پھر ایک مرتبہ کسی عالم کو پکڑ لو اور کہو کہ ایک مرتبہ مجھے ذرا عقیدے پڑھا دیجیے. دو چار دن کا کام ہے, ہو جائے گا. عقیدے تو پہلے سے معلوم ہی ہے آپ کو, ذرا دوبارہ فریش ہو جائے. اللہ نے بڑا فضل فرمایا. دوسرے درجے, جہالت سے ہم پاک ہو جائیں اور علم آ جائے. علماء کے پاس بیٹھو, علماء کی اچھی اچھی کتابیں پڑھو, علماء کی سرپرستی میں علم حاصل کرو, اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ اچھی جگہ پہ جا کر کے ماہرین سے کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی میڈیسن پر تو بہت ساری کتابیں ہیں, میں خود ہی پڑھ لوں گا اور ڈاکٹر بن جاؤں گا. نہیں, ایک نصاب ہوتا ہے. تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کتنے علم کی ضرورت ہے, میں کون سی کتابیں پڑھوں, مجھے ذرا آپ گائیڈ کیجئے. علماء کی سرپرستی میں آپ 5 سال 8 سال 10 سال چلیے, اپنے وقت پر پڑھیے, لیکن علماء کو پوچھو کہ مجھے آپ بتائیے, کسی کو اپنا گائیڈ بناؤ, علم حاصل کیجئے, دروس میں بیٹھیے علماء کے. اور یہ جو ہے کہ دل برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے, اخلاق رذیلہ نکل جائے اور اخلاق حمیدہ آ جائے, اوصاف ذمیمہ نکل جاوے اور اوصاف جمیلہ آ جائیں, ڈیبیسنگ کوالٹیز چلی جائے, پریز وردی کوالٹیز آ جائے, اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کرو اور وابستہ کر کے ان کی سرپرستی میں اپنے دل کو ان رذائل سے پاک کرو. علم آئے گا, جہالت جائے گی, اور اخلاق حمیدہ آئیں گے, اخلاق رذیلہ جائیں گے, تو آگے کے کام کے لیے پھر کسی کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود ہو جائے گا. کیا آگے کے دو کام کیا ہے؟ ناجائز شہوتوں کی طرف رغبت یہ ختم ہو جائے گی، اور معاصی کی طرف رغبت یہ ختم ہو جائے گی، اور صبر آ جائے گا، اور اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری آ جائے گی. اور پھر جب استقامت کے ساتھ اس پر رہیں گے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ضرور تیسرا درجہ بھی عطا فرمائیں گے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ اس کی فکر نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله، ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبور. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا، امن و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا دے، الہ العالمین اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے قلوب کو صاف کر دے، ہمارے قلوب کو سلامتی والے بنا دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے دل بہت گندے ہیں، الہ العالمین انہیں سلامتی والے بنا دے. الہ العالمین انہیں سلامتی والے بنا دے، سلامتی والے بنا دے. الہ العالمین کفر شرک اور نفاق سے کلی طور پر پاک فرما دے. الہ العالمین اور کلی طور پر پاک فرما کر موت تک الہ العالمین ہمیں کفر شرک اور نفاق سے بچا لے. اور الہ العالمین ہمارے قلوب کو ایمان سے آراستہ فرما دے، اعلیٰ درجے کے ایمان سے آراستہ فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمیں جہالت کی اندھیریوں سے نکال دے اور علم کی روشنی نصیب فرما دے. الہ العالمین، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو علم سے منور فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے، ڈیبیسنگ کوالٹیز سے، بری خصلتوں سے پاک فرما دے. الہ العالمین، پریز وردی کوالٹیز سے، اخلاق حمیدہ سے، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم نے ہمارے جسموں پر تو بہت محنت کی ہے، لیکن الہ العالمین ہم نے ہمارے دلوں پر محنت نہیں کی ہے. الہ العالمین، ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اپنے مشائخ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین اصلاح قلب، اور الہ العالمین تزکیہ قلب، اور الہ العالمین سلامتی قلب کے سلسلے میں اب تک جو باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں، الہ العالمین ان پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، اس لیے ناجائز لذتوں کی اسے رغبت رہتی ہے. الہ العالمین، اس کی مخالفت کرنے کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین، اسے گناہوں کی رغبت رہتی ہے، معاصی کی رغبت رہتی ہے. الہ العالمین، مخالفت کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین، مخالفت کی ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس کی مخالفت کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے، اس کی مخالفت کے لیے بری صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کی مخالفت کے لیے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کی مخالفت کے لیے شیخ سے وابستگی کی ضرورت ہے، اس کی مخالفت کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین ان سب اسباب کو ہمارے لیے مہیا فرما، الہ العالمین ان سب کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما، ان سب کاموں کو آسان فرما، ان سب کاموں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمیں اعلیٰ درجے کا قلب سلیم عطا فرما، ہمارے قلوب کو الہ العالمین، ہمارے قلوب کو الہ العالمین تیری یاد اور تیری محبت کے علاوہ ہر چیز سے پاک فرما دے۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ الہ العالمین فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین ہم نے تیری اتنی نافرمانی کی ہے کہ ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان اور نفس کے مقابلے میں بالکل کمزور ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے دل کی حالت تو یہ ہے کہ الہ العالمین نہ وہ جہالت سے پاک ہے، نہ وہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہے، نہ ناجائز لذتوں کی رغبت سے پاک ہے، نہ وہ گناہوں کی رغبت سے پاک ہے۔ الہ العالمین اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ کفر اور شرک اور نفاق کا آتا ہے۔ الہ العالمین ہمارا تو ایمان ہی خطرے میں ہے، اے ارحم الراحمین تو اگر ہمیں عافیت کے ساتھ الہ العالمین کنارے نہیں لگائے گا تو الہ العالمین ہماری یہ ناؤ اور ہماری کشتی ہمارے گناہوں کے بھور میں ڈوب جائے گی۔ الہ العالمین ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، الہ العالمین ہمیں بچا لے، ہماری ایمانوں کی سلامتی ہمیں نصیب فرما، اور الہ العالمین ہمارے قلوب کو کامل درجے کی سلامتی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں اس سال، جن کے مقدر میں حج ہے، الہ العالمین آسانی پیدا فرما، ان کو حج مبرور نصیب فرما، ان کو وہاں کے انوار و برکات سے مالا مال فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما، اور اے ارحم الراحمین ان کے لیے قبولیت اور آسانی کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں بھی جلدی سے جلدی اس فرض ہے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن پر حج فرض نہیں ہو چکا ہوا ہے، اور الہ العالمین جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، الہ العالمین انہیں بھی فضل فرما کر ان کی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ وہاں پہنچا دے، اور الہ العالمین ان کی آنکھوں کو تیرے گھر کی زیارت کرا کے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچا کے ٹھنڈی کر دے۔ الہ العالمین ہر امتی کو اور ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور الہ العالمین وہاں کی محبت نصیب فرما، اور الہ العالمین حرمین شریفین میں شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك.